السلام علیکم. پاکستان میں اس شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. پاکستان میں کرونا وائرس کے مزید 60 مریض دم توڑ گئے ہیں. حکام کے مطابق 3,337 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے. خیبر پختونخوا کے 244 علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کے بعد 5,00,000 سے زائد افراد گھروں تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں. آسٹریلیا میں ایک ماہ بعد کرونا سے پہلی ہلاکت رپورٹ ہوئی ہے. بھارت میں پہلی مرتبہ ایک روز میں 15,000 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. چین کے دارالحکومت بیجنگ میں نئے کیسز رپورٹ ہونے کے بعد بڑے پیمانے پر ٹیسٹنگ کی جا رہی ہے. گزشتہ 10 روز میں 30,00,000 ٹیسٹ کیے گئے ہیں. خبروں کی تفصیل. گزشتہ ماہ کراچی ایئرپورٹ کے قریب گر کر تباہ ہونے والے پی آئی کے طیارے کے حادثے کی عبوری تحقیقاتی رپورٹ پاکستان کی قومی اسمبلی میں پیش کر دی گئی ہے، جس میں حادثے کا ذمہ دار پائلٹس اور ایئر ٹریفک کنٹرولر کو قرار دیا گیا ہے. بدھ کو قومی اسمبلی میں طیارہ حادثے کی عبوری رپورٹ پیش کرتے ہوئے وفاقی وزیر ہوا بازی غلام سرور خان نے کہا کہ پائلٹس نے دوران پرواز کسی تکنیکی خرابی کی شکایت نہیں کی. غلام سرور خان کا کہنا تھا کہ جہاز نے کراچی ایئرپورٹ کے لیے جب اپروچ بنائی تو رن وے سے 10 نوٹیکل میل دور طیارے کی بلندی مقررہ حد 2,500 فٹ سے کہیں زیادہ 7,200 فٹ تھی. اے ٹی سی نے کیبن کریو کو آگاہ کیا کہ وہ اپنی بلندی کم کرنے کے لیے دوبارہ لینڈنگ اپروچ بنائیں، لیکن پائلٹ نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ مینیج کر لیں گے. وزیر ہوابازی نے کہا کہ لاہور سے لے کر کراچی تک کے سفر میں پائلٹس کرونا وبا سے متعلق گفتگو کرتے رہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا فوکس نہیں تھا، کیونکہ ان کے خاندان کے افراد بھی کرونا وبا سے متاثر تھے. غلام سرور خان نے کہا کہ ایئر ٹریفک کنٹرولر بھی اپنی ہدایات پر عمل کرانے میں مکمل طور پر ناکام رہا. انہوں نے کہا کہ لینڈنگ اپروچ کے وقت بھی جب پائلٹ سے بلندی کم کرنے کو کہا گیا تو اس نے کنٹرول ٹاور کی ہدایات نظر انداز کرتے ہوئے دوبارہ کرونا پر گفتگو شروع کر دی. غلام سرور خان نے کہا کہ رن وے سے 10 نوٹیکل میل دور پہلے طیارے کے لینڈنگ گیئر کھولے گئے اور حیران کن طور پر 5 نوٹیکل میل پر لینڈنگ گیئر دوبارہ بند کر دیے گئے. انہوں نے کہا کہ طیارے نے لینڈنگ گیئر کے بغیر رن وے پر لینڈنگ کے مقررہ مقام 1,500 فٹ یا 3,000 فٹ سے بھی آگے 4,500 فٹ پر لینڈنگ کی کوشش کی. طیارے کے انجنز 3 دفعہ رن وے سے ٹکرائے، جس کے بعد طیارہ دوبارہ ہوا میں بلند ہوا. غلام سرور خان نے کہا کہ یہ عبوری رپورٹ ہے، البتہ تفصیلی تحقیقاتی رپورٹ آنے میں 1 سال کا عرصہ لگ سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ طیارہ پرواز کے لیے بالکل ٹھیک تھا اور پروازیں دوبارہ کھلنے کے بعد 6 بار اس نے کامیاب پروازیں مکمل کی ہیں. غلام سرور خان نے کہا کہ جن گھروں پر طیارہ گرا ان کا سروے مکمل کر لیا گیا ہے، 29 گھروں کو نقصان پہنچا ہے جن کے نقصان کا ازالہ کیا جائے گا. سیکرٹری جنرل پاکستان پائلٹس ایسوسی ایشن عمران نیروجو نے عبوری رپورٹ مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ مکمل رپورٹ نہیں ہے، اس میں کئی خامیاں ہیں. مقامی ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دونوں پائلٹس خود کچھ مشن پر نہیں نکلے تھے، وہ بھی انسان تھے اور انہیں بھی اپنی جان عزیز تھی. عمران نیروجو نے کہا کہ اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ تحقیقاتی بورڈ میں مزید لوگ شامل ہونے چاہیے. انہوں نے کہا کہ تحقیقاتی رپورٹ میں تمام پہلوؤں کا جائزہ لینا چاہیے. پاکستان کے دفتر خارجہ نے نئی دہلی کی طرف سے اسلام آباد پر عائد کیے جانے والے الزامات کو غلط قرار دیتے ہوئے شدید مذمت کی ہے. اس معاملے پر بھارتی الزامات کے بارے میں منگل کی شام گئے ایک بیان میں دفتر خارجہ نے کہا کہ یہ الزامات بھارت کی طرف سے نئی دہلی میں تعینات پاکستان کے سفارتی عملے کی تعداد میں 50% کمی کرنے کا ایک بہانہ ہے. بیان میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے ناظم الامور کو پاکستانی دفتر خارجہ طلب کیا گیا اور انہیں بھارت کی طرف سے پاکستان پر عائد کیے جانے والے الزامات کو مسترد کیے جانے کے بارے میں آگاہ کیا گیا. پاکستانی دفتر خارجہ کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ بھارتی ہائی کمیشن کے ناظم الامور کو بتایا گیا کہ پاکستان نے نئی دہلی کے فیصلے کے جواب میں اسلام آباد میں تعینات بھارتی سفارتی عملے کی تعداد میں 50% کمی کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس کے ساتھ ہی بھارت کے ناظم الامور کو 7 روز کے اندر اس فیصلے پر عمل کرنے کو بھی کہا گیا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوتا ہے.
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے۔ ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں۔ تو آئیے پروگرام کی پہلی رپورٹ سے آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان میں کراچی میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز یعنی پی آئی اے کے طیارہ حادثے کی ابتدائی رپورٹ جاری کر دی ہے، جس کے مطابق دونوں پائلٹس کی گفتگو کا محور فلائٹ نہیں بلکہ کرونا سے متعلق تھی۔ دونوں پائلٹس کاک پٹ میں ساری گفتگو کرونا کے حوالے سے ہی کرتے رہے۔ جب ان کو یہ بتایا گیا کہ جہاز زیادہ بلندی پر ہے تو پائلٹ نے اسے بھی نظر انداز کر دیا۔ جہاز نے رن وے سے رگڑ کھائی اور اسی دوران طیارے کے انجنوں کو نقصان پہنچا۔ اس رپورٹ کے حوالے سے مزید تفصیلات سنیے اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں۔
قومی اسمبلی میں پی آئی اے حادثے سے متعلق رپورٹ پیش کرتے ہوئے غلام سرور خان نے کہا کہ طیارہ حادثے میں 97 افراد ہلاک ہوئے۔ اس حادثے کی بالکل شفاف اور غیر جانبدار انکوائری ہو رہی ہے اور اس کی عبوری رپورٹ آج ایوان میں پیش ہو رہی ہے۔ غلام سرور خان نے کہا کہ بدقسمت طیارہ فضائی پرواز کے لیے 100% ٹھیک تھا، طیارے میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں تھا۔ حادثے سے قبل طیارے نے کئی پروازیں کی۔ انہوں نے کہا کہ رن وے پر لینڈ کرنے کے وقت جہاز کو 2500 فٹ کی اونچائی پر ہونا چاہیے تھا۔ رن وے سے 10 نوٹیکل مائل پر لینڈنگ گیئر کھولے گئے۔ لینڈنگ سے قبل جہاز کی اونچائی 7500 فٹ تھی۔ پائلٹ کی اس جانب توجہ مبذول کرائی گئی۔ جہاز کا انجن 3 بار رن وے پر رگڑے کھاتا ہے۔ اس کے بعد پائلٹ نے جہاز کو دوبارہ اٹھا لیا۔ اس معاملے پر کوتاہی کنٹرول ٹاور کی بھی تھی۔ جہاز جب دوبارہ ٹیک آف کیا تو انجن میں خرابی پیدا ہو چکی تھی۔
جہاز 4500 فٹ پر لینڈنگ گیئر کے بغیر انجن پر ٹچ ڈاؤن کرتا ہے، اس کے انجن 3 بار، وہ ویڈیو میرے پاس موجود ہیں، 3 بار جہاز لگتا ہے، پھر جمپ لیتا ہے، پھر لگتا ہے، پھر جمپ لیتا ہے۔
سرور خان کا کہنا تھا کہ پائلٹ اور کنٹرولر دونوں نے مروجہ طریقہ کار کو مد نظر نہیں رکھا۔ جب جہاز کے انجن سے آگ نکلتے دیکھی تو کنٹرول ٹاور کو پائلٹ کو بتانا چاہیے تھا۔ جہاز جب دوبارہ ٹیک آف ہوا تو دونوں انجن فیل ہو چکے تھے۔ دوبارہ اس نے اپروچ چاہی، اسے جس جگہ کی ہدایت کی گئی وہ وہاں نہ پہنچا اور سول آبادی پر گر گیا۔ وائس ریکارڈر گفتگو کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہم نے ساری باتیں خصوصاً آخری آدھے گھنٹے کی پوری بات چیت سنی۔ کاکپٹ میں ساری گفتگو صرف کرونا کے حوالے سے تھی۔ ان کا فوکس فلائٹ کے بجائے کرونا پہ تھا۔ جب کنٹرول ٹاور نے توجہ دلائی تو اس نے کہا میں مینج کر لوں گا۔ پھر وہ کرونا پر بات کرنا شروع ہو گئے کیونکہ ان کی فیملیز کرونا سے متاثر تھی۔
اور آخری الفاظ 3 بار پائلٹ کے منہ سے یا اللہ 3 دفعہ اللہ کا نام لیا گیا، لیکن تھرو آؤٹ جو ڈسکشن تھی وہ کرونا کے بارے میں تھی۔ پائلٹ اور کو پائلٹ فوکسڈ نہیں تھے، ان کے ذہن پہ کرونا سوار تھا، ان کی فیملی متاثر تھی۔
غلام سرور خان کا کہنا تھا کہ پی آئی اے پائلٹس کی ڈگریاں ماضی میں جعلی نکلتی رہیں، ان سب کا احتساب ہوگا۔ 9 پائلٹس نے جعلی ڈگری ہونے کا روتے ہوئے اعتراف بھی کر لیا، اب وہ معافیا مانگ رہے ہیں۔ اللہ انہیں معاف کرے تو کرے، ہم معاف نہیں کریں گے۔ پائلٹس کی تنظیم پالپا کے سیکرٹری جنرل عمران ناریجو نے اس رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ پائلٹس کو دھمکیاں دے کر فلائٹ چڑھوانے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔
ہم لوگ جتنا چیختے رہتے تھے کرونا کرونا کرونا، تو اس کو ہمیں بلیک ٹیلر کہتے رہتے تھے، تو اب ان لوگوں کو بھی سامنے لایا جائے جو ان لوگوں جو مطلب کریاں ہیں، جن کی وجہ سے پائلٹ سٹریس میں آ رہا ہے، پائلٹ کا ورکنگ ایکسپیرینس نہیں ہے، پائلٹ کا میڈیکل نہیں ہے، پائلٹ کو کرونا میں کوئی پروٹیکشن صحیح طریقے سے نہیں دی جاتی، اور یہ صاحب 6-7 دن سے کنٹینیوس
پی آئی اے کا لاہور سے کراچی جانے والا A320 طیارہ کراچی ایئرپورٹ کے قریب شہری آبادی پر گر کر تباہ ہو گیا۔ جہاز میں 99 افراد سوار تھے، جن میں سے 2 زندہ بچے، جبکہ 97 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ عاصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پاکستان میں وزارت مذہبی امور نے اعلان کیا ہے کہ تمام حج زائرین کی جمع کرائی گئی رقوم جلد واپس کر دی جائیں گی، اور اس سلسلے میں SMS کے ذریعے انہیں اطلاع بھی کر دی جائے گی۔ وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں پھیلنے والے کرونا وائرس کی وبا کی روک تھام کے لیے سعودی عرب کے فیصلے کی تائید کرتے ہیں۔ اسلام آباد میں وزارت مذہبی امور کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا کہ حجاج کرام کی ہر ممکن بہبود کے لیے خادم حرمین شریفین کے اقدامات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہ فیصلہ شریعت کے حکم اور موجودہ حالات کے عین مطابق ہے۔ بیان میں حج کی محدود پیمانے پر ادائیگی کے سعودی فیصلے کا خیر مقدم کیا گیا۔ وزارت مذہبی امور نے کہا کہ ہم نے پاکستانی حجاج کرام کو رقوم کی واپسی کا فیصلہ کر لیا ہے. ضروری امور طے کرنے کے بعد حجاج کرام کو بذریعہ ایس ایم ایس اطلاع کر دی جائے گی. پاکستانی حجاج کو رقوم کی واپسی کے لیے طریقہ کار کا اعلان جلد کر دیا جائے گا. بھارت نے منگل کو نئی دلی میں پاکستان کے سفارتی عملے پر سنگین الزامات عائد کرتے ہوئے پاکستان کے سفارتی عملے کی تعداد میں 50% کمی کر دی. پاکستان نے بھی رد عمل میں اسلام آباد میں تعینات بھارت کے سفارتی عملے کی تعداد میں 50% کمی کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے بھارت کی طرف سے نئی دلی میں پاکستانی سفارت خانے کے عملے پر جاسوسی اور شدت پسندوں سے روابط رکھنے کے الزامات کو واضح طور پر بے بنیاد قرار دے کر مسترد کر دیا. تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اسلام آباد اور نئی دلی کی طرف سے سفارتی تعلقات کو نمایاں طور پر محدود کرنے کا تازہ اقدام اس بات کا اندیہ ہے کہ جنوبی ایشیا کے دو حریف جوہری ملکوں کے درمیان جاری کشیدگی کم ہونے کی بجائے مزید شدت اختیار کرتی جاری ہے. ان کے بقول یہ خدشہ ہے کہ یہ تناؤ بھارت اور پاکستان کے درمیان کسی نئے تنازع کا سبب بن سکتا ہے. اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ تھوڑی دیر میں ہم پیش کریں گے. پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں لوگوں کو جبری طور پر لاپتہ کرنے کا سلسلہ تاحال جاری ہے. جبری گمشدہ افراد کی بازیابی کے لیے کام کرنے والی تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے مطابق رواں سال ایک بار پھر لوگوں کی جبری گمشدگیوں میں اضافہ ہوا ہے, جس پر انسانی حقوق کے کمیشن نے تشویش کا اظہار کیا ہے. تفصیلی رپورٹ کے ساتھ مرتضی زہری.
کوئٹہ میں پریس کلب کے قریب وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے کیمپ میں لاپتہ ہونے والے افراد کی آویزہ تصاویر میں دن بدن اضافہ ہوا ہے. انہی میں ایک نئی تصویر حسان کمرانی کی ہے, جن کی امشیرہ حسیبہ کمرانی بائی کے جبری گمشدگی کے بعد ان کی رہائی کے لیے سرگرداں ہیں.
سلمان کمرانی جو کہ میرا بڑا بائی ہے, وہ کورٹ میں آئی کورٹ میں مالی تھا, جاب کر رہا تھا. جولائی 14 جولائی 2015 کا تاریخ یہی تھا, تب انہیں جبری طور پر گھر آ کے انہوں نے اغوا کیا. اس کے ساتھ میرا ایک چچا زاد بائی غزین کمرانی بھی تھا, جو کہ اسٹوڈنٹ تھا, پنجاب یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا. دونوں کی لاشیں مسخ کر کے پھینک دی گئی تھی. رواں سال جو کہ میرا احسان کمرانی میرا چھوٹا بھائی ہے, پرسٹن یونیورسٹی میں بی بی اے کر رہا تھا. اس کو 14 فروری 2020 کو جبری طور پر سیکیورٹی ایجنسیز نے اس کو اور حزب اللہ کمرانی سمیت دونوں کو اغوا کیا.
حسیبہ کمرانی کا مطالبہ ہے کہ وہ دیگر افراد کی طرح پاکستان کی شہری ہیں اور پاکستانی عدالتوں کے تابع ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستانی عدالتیں ان کی آواز سنیں.
ہم پاکستان کے شہری ہے اور پاکستانی شہری ہونے کے ناطے اگر باقی تمام تر لوگوں کے لیے یہی قانون اور یہی عدالتیں موجود ہے, تو ہمارے لیے یہ عدالتیں موجود کیوں نہیں ہیں؟ ہم ان سے یہی سادہ سا مطالبہ یہی ہے کہ اگر ان پر کوئی بھی ایلیگیشنز ہیں, انہیں ایلیگیشنز کے ساتھ یہاں پر عدالتوں میں پیش کیا جائے اور جو بھی کاروائی ان پر کی جائے گی ہمیں وہ منظور ہے.
بلوچستان میں لاپتہ افراد کے لواحقین کی تنظیم وائس فور بلوچ مسنگ پرسنز کے اعداد و شمار کے مطابق صوبے میں بلوچ نوجوانوں کی جبری گمشدگی کا سلسلہ سال 2000 میں شروع ہوا اور اب تقریباً 20 سال کے عرصے میں بلوچستان سے کم و بیش 53,000 سے زائد لوگ لاپتہ ہوئے ہیں.
گزشتہ 19 سال سے 2000 سے لے کے 2019 تک تقریباً 53,000 سے زائد لوگ لاپتہ ہو چکے ہیں. اب 2020 میں جو ہے نا انہوں نے اٹھانا زیادہ تیز ہو گیا ہے اور آپریشن بھی زیادہ ہو رہا ہے.
پاکستان کی حکومت نے سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے مسنگ پرسنز کمیشن تشکیل دیا تھا. لاپتہ افراد کے لیے قائم قومی کمیشن کا دعویٰ ہے کہ وہ اب تک سینکڑوں لاپتہ افراد کو بازیاب کرا چکے ہیں, اور کمیشن کی رپورٹ کے مطابق 31 مئی 2020 تک 4,544 لاپتہ افراد کے کیسز نمٹائے گئے ہیں. دوسری جانب حکومت بلوچستان کا بھی کہنا ہے کہ حالیہ مہینوں میں بہت سے لوگ اپنے گھروں کو واپس لوٹے ہیں, جو بلوچستان حکومت کی بڑی کامیابی ہے. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے حکومت بلوچستان کے ترجمان لیاقت شاوانی نے کہا کہ اب پہلے سے آلات بہتر ہیں اور آئے روز لاپتہ افراد بازیاب ہو رہے ہیں. دوسری جانب انسانی حقوق کمیشن بلوچستان چیپٹر کے وائس چیئرپرسن حبیب طاہر ایڈوکیٹ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ بلوچستان میں تاحال لوگوں کی جبری گمشدگیاں تشویش کا باعث ہیں.
اب تو یہ صورتحال یہ ہے کہ دوسروں صوبوں میں بھی یہ رواج شروع ہو چکا ہے, وہاں پہ بھی اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں, اور خصوصاً ہم نے جو 2019 میں ہم نے ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان نے ایک جو رپورٹ جاری کی ہے, اس میں سب سے ٹاپ پر خیبر پختونخوا جہاں پہ ڈسپیرنسز کے کیسز سب سے زیادہ رپورٹ ہوئے. جہاں تک بلوچستان کی بات ہے, یہاں اب بھی ڈسپیرنس کے کیسز ہیں, لیکن جو رپورٹڈ کیسز ہیں وہ کم ہیں. ہم نے جو 2020 میں اس کچھ چند ماہ میں ہمارے پاس جو رپورٹڈ کیسز تھے 9-10 کے قریب تھے, جو باقاعدہ ہم اخباروں میں اور دیگر سورسز کے ذریعے ہمیں معلومات ہوئیں. لیکن بہت سے لوگ ہیں, ہمارے خیال یہ ہے کہ جو رپورٹ نہیں کرتے, اس کے اگینسٹ ہم نے آواز اٹھائی ہے کہ جو ڈسپیئرنسز ہیں, غیر قانونی گمشدگیاں ہیں, یہ اس کو باقاعدہ ایک, اگر کوئی شخص آپ یہ سمجھتے ہیں کسی غیر قانونی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے, تو اس کو قانون کے دائرے میں لا کے عدالتوں میں پیش کیا جائے اور ان کا ٹرائل کیا جائے.
حال ہی میں امریکی حکومت کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں جبری گمشدگیوں کا سلسلہ جاری ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی جرم میں ملوث جبری طور پر لاپتہ کیے گئے افراد کو عدالت میں پیش کیا جائے اور ان کے خلاف قانون کے تحت کاروائی کی جائے.
کوئٹہ سے آپ رپورٹ سن رہے تھے مرتضیٰ زہری سے, اور آئیے اب آپ کو رپورٹ سنواتے ہیں بھارت اور پاکستان کے بارے میں. بھارت نے منگل کے روز نئی دلی میں پاکستان کے سفارتی عملے پر سنگین الزامات عائد کرتے ہوئے پاکستان کے سفارتی عملے کی تعداد میں 50% کمی کر دی. پاکستان نے بھی رد عمل میں اسلام آباد میں تعینات بھارتی سفارتی عملے کی تعداد میں 50% کمی کرنے کا فیصلہ کیا, اور بھارت کی طرف سے نئی دلی میں پاکستانی سفارت خانے کے عملے پر جاسوسی اور شدت پسندوں سے رابطے رکھنے کے الزامات کو واضح طور پر بے بنیاد قرار دے کر مسترد کر دیا. تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اسلام آباد اور نئی دلی کی طرف سے سفارتی تعلقات کو نمایاں طور پر محدود کرنے کا تازہ اقدام اس بات کا عندیہ ہے کہ جنوبی ایشیا کے دو حریف جوہری ملکوں کے درمیان جاری کشیدگی کم ہونے کی بجائے مزید شدت اختیار کر رہی ہے. ان کے بقول خدشہ یہ ہے کہ یہ تناؤ بھارت اور پاکستان کے درمیان کسی نئے تنازع کا باعث بن سکتا ہے. اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل.
پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بھارت کی جانب سے نئی دہلی میں پاکستانی سفارتی عملے میں 50% کمی کرنے کے لیے کہا گیا ہے. ان کے بقول بھارت جیسا کرے گا ویسا ہی جواب دیا جائے گا. شاہ محمود قریشی نے بھارت کی طرف سے پاکستانی ہائی کمیشن کے عملے پر الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے ایک بار پھر الزام عائد کیا کہ بھارت فالس فلیگ آپریشن کے لیے مبینہ بہانے تلاش کر رہا ہے. اگرچہ نئی دہلی کی طرف سے پاکستانی وزیر خارجہ کے بیان پر تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے, تاہم بھارت قبل ازیں ایسے الزامات کو مسترد کر چکا ہے. دوسری طرف تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اسلام آباد اور نئی دہلی کے ایک دوسرے کی سفارتی دوسری طرف بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اسلام آباد اور نئی دہلی کے درمیان نیا سفارتی تنازع اس بات کا عندیہ ہے کہ جنوبی ایشیا کے دو حریف ملکوں کے درمیان کشیدگی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے. بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار ظفر جسپال کا کہنا ہے کہ انہیں خدشہ ہے کہ پاک بھارت کشیدگی میں اضافہ کی وجہ سے ان کے بقول دونوں ملکوں کے درمیان کوئی نیا تنازع بن سکتا ہے.
یہ ڈپلومیٹک رول جو ہے وہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ جو بائی لیٹرل ریلیشن ہے دونوں کنٹریز کا وہ فردر ڈیٹریٹ ہو رہا ہے, اور اس میں جب آپ 50% کٹ کر دیں گے, پہلے یا دونوں کنٹریز نے اپنے ہائی کمشنرز واپس بلا لیے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ جس کی طرف جو آپ کو جنگ کی طرف یا کانفلکٹ کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے کہ جی ڈپلومیٹک بھی رول بہت سخت ہو گئی ہے.
تاہم بھارت کے دفاعی امور کے تجزیہ کار دیپنکر بینرجی کا کہنا ہے کہ اس بات کا کوئی امکان نہیں کہ اسلام آباد اور نئی دہلی کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی ان کے بقول کسی نئے تنازع کا سبب بن سکتی ہے.
دوسری طریقہ ہے بات چیت یا لڑائی. لڑائی تو ہونا نہیں چاہیے اور بات چیت بھی ہونا چاہیے, ضروری ہے. تو دیکھتے ہیں, تو میں تو کوئی خاص ایسے انگزائٹی یا کوئی ایسے حالات تو میں نہیں دیکھتا ہوں جس میں کہ کچھ یہ ریلیشن شپ میں کوئی آشنکا یا اینی پرابلمز ایز آف ناؤ.
بھارت کی طرف سے نئی دہلی میں پاکستانی سفارتی عملے کی تعداد کو محدود کرنے کا فیصلہ ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جہاں بھارت اور چین کے درمیان حال ہی میں لداخ کے متنازع علاقے کی سرحد پر جھڑپ ہو چکی ہے. تجزیہ کار ظفر جسپال کا کہنا ہے کہ نئی دہلی کی طرف سے پاکستان کے سفارتی عملے کی تعداد کو کم کرنے کا مقصد ان کے بقول بھارتی رائے عامہ کی توجہ چین کے ساتھ جاری تنازع سے ہٹا کر پاکستان کی طرف منتقل کرنے کی کوشش ہے.
میرا خیال ہے کہ یہ جو 50% انہوں نے انیشیٹو لیا ہے اس سے انڈیا کو نقصان ہوگا, کیونکہ اگر آپ دیکھیں اگر اس وقت انڈیا کے اراؤنڈ 100 ڈپلومیٹس پاکستان میں اور پاکستان کے 82 ہیں, تو 50 پہ اب آپ نے بیسک نمبر پہ گئے جو میرا خیال ہے 106 ہے, تو اس پہ تو پھر انڈیا کے بھی کم ہو جائیں گے اور زیادہ. اور پھر اس کے ساتھ یہ کہ اب ہر کوئی کہہ رہا ہے, ہم نہیں صرف کہہ رہے کہ ابھی میں نے جو
تجزیہ کار دیپنکر بینرجی اس بات سے اتفاق نہیں کرتے.
یہ دونوں کے بیچ میں کوئی سمبندھ تو نہیں لگتا ہے, ایسے اگر کچھ ہو جو کہ ابھی تک یہ خبر نہیں دیا ہوا ہے یا اسٹیٹمنٹ نہیں دیا ہے, ہو سکتا ہے, پر ابھی تک تو یہ نہیں لگ رہا ہے کہ یہ دونوں حرکت جو ہے اس میں کوئی ملاوٹ یا کوئی لنک ہے. یہ الگ الگ ریلیشن شپ ہے اور اسی مطابق رہنا چاہیے. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کوئی خاص سویدھا نہیں ہوگا اپنے آپ کا ہائی کمیشنر کا نفری ادا کرنے سے, کوئی سویدھا یا کوئی اچھائی تو نہیں ہو سکتا ہے اس میں.
حالی میں پاکستان اور بھارت کے درمیان سفارتی کشیدگی میں اس وقت اضافہ ہوا جب بھارت نے دو پاکستانی سفارتی اہلکاروں کو ناپسندیدہ افراد قرار دے کر ملک سے نکل جانے کا کہا, جس کے بعد پاکستان میں بھارتی ہائی کمیشن کے دو اہلکاروں کو ایک ٹریفک حادثے میں ملوث ہونے کی بنا پر پولیس نے گرفتار کیا تھا اور بعد ازاں انہیں رہا کر دیا گیا. یہ دونوں سفارتی اہلکار بھی اب بھارت واپس پہنچ چکے ہیں. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
ادھر بھارت اور چین نے سرحدی کشیدگی کو کم کرنے پر اتفاق کیا ہے. اس کے باوجود مبصرین کا خیال ہے کہ سرحدی تنازع اتنی جلدی اور آسانی سے حل ہوتا نظر نہیں آ رہا. بھارت کے فوجی حکام نے منگل کو کہا کہ باہمی طور پر ہم متفق ہیں کہ اس کشیدگی کو کم کرنا چاہیے. اس سے پیشتر چین اور بھارت کے فوجی کمانڈروں کے درمیان طویل مذاکرات بھی ہوئے, جس کے دوران متنازع علاقوں کے کنٹرول سمیت دیگر امور پر بات چیت کی گئی تھی. بھارتی فوجی حکام نے مقامی میڈیا کو بتایا کہ مشرقی لداخ کے تمام متنازع علاقوں کے بارے میں تفصیلی بات چیت ہوئی اور تمام جگہوں پر ایک دوسرے سے متصادم نہ ہونے کے طریقہ کار کو بھی طے کیا جا رہا ہے. مشرقی لداخ کے 3 اسٹریٹجک مقامات پر چین اور بھارت کی فوجیں بڑی تعداد میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں. دوسری جانب بیجنگ میں وزارت خارجہ کے ترجمان جاولی جان نے بتایا کہ دونوں فریق صورتحال کو معمول پر لانے پر متفق ہیں. انہوں نے کہا کہ فریقین نے اپنا موقف صراحت سے بیان کیا, جس کے دوران سرحدی انتظامات اور کنٹرول کے مسائل کے حل کے بارے میں اتفاق کیا ہے. دونوں ملک سرحد پر درجہ حرارت کو کم کرنے کے لیے ضروری اقدامات اٹھانے پر بھی رضامند ہیں, تاہم چین اور بھارت نے اس سلسلے میں کوئی تفصیل نہیں بتائی. صورتحال کے بارے میں یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا روس بھارت اور چین کے درمیان ثالث کا کردار ادا کر سکتا ہے. تفصیلات بتا رہے ہیں کاشف حوان.
بھارت اور چین میں سرحدی کشیدگی کے دوران گزشتہ چند ہفتوں میں ماسکو اور نئی دہلی کے درمیان رابطوں میں اضافہ ہوا ہے. بھارت اور چین کے فوجیوں کے درمیان گزشتہ ہفتے جھڑپ کے بعد روس میں بھارت کے سفیر ڈی بالا ورما اور روس کے نائب وزیر خارجہ ایگور مورگولوف کے درمیان بذریعہ فون بات چیت ہوئی, اور اب روسی وزارت دفاع کی دعوت پر بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ ماسکو میں موجود ہیں. راج ناتھ سنگھ بدھ کو روس کے 75th وکٹری ڈے پریڈ میں شرکت کریں گے. راج ناتھ سنگھ کے بقول ان کا ماسکو کا یہ دورہ COVID-19 وبا کے بعد پہلا باضابطہ غیر ملکی دورہ ہے. راج ناتھ سنگھ نے روس کے نائب وزیر اعظم یوری بوریسوف کے ساتھ, جو کہ ان کے ہوٹل میں ملنے پہنچے تھے, باہمی دفاعی تعلقات کا جائزہ لیا. راج ناتھ سنگھ کا روس کا یہ دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب بھارت اور چین کے درمیان سرحدی کشیدگی عروج پر ہے. روس کی وکٹری پریڈ میں چین کے وزیر خارجہ وائی فنگے بھی شرکت کریں گے. اس کے علاوہ بھارت اور چین کے فوجی دستے بھی اس میں حصہ لیں گے. بھارت کا 75 رکنی فوجی دستہ پہلے ہی ماسکو پہنچ چکا ہے. چین کے سرکاری اخبار گلوبل ٹائمز نے منگل کے روز یہ خبر دی تھی کہ چینی وزیر دفاع بھارت چین سرحدی کشیدگی ختم کرانے کے سلسلے میں اپنے بھارتی ہم منصب سے ملاقات کر سکتے ہیں. اس خبر کے منظر عام پر آنے کے فوراً بعد ہی بھارت نے اس کی تردید کی تھی. بھارت کے ایک سینئر عہدیدار کے مطابق راج ناتھ سنگھ وکٹری پریڈ کے موقع پر چینی وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات نہیں کریں گے. دریاسنا روس نے بھارت اور چین کے درمیان ثالثی کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ دونوں ملکوں کو اپنے اختلافات ختم کرنے کے لیے کسی تیسرے فریق کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. روسی وزیر خارجہ سرگوئی لاروف کا یہ بیان بھارت روس اور چین کے وزراء خارجہ کے ورچوئل اجلاس کے بعد سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ بھارت اور چین کو تنازعات کے حل کرنے میں کسی کی مدد کی ضرورت ہے. روسی وزیر خارجہ کے مطابق بھارت اور چین کے ملٹری کمانڈرز اور وزراء خارجہ کے درمیان ملاقاتیں ہوئی ہیں اور رابطہ قائم ہے. جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ رابطے اب تک جاری ہیں. دوسری جانب چین اور بھارت کے فوجی کمانڈروں کے درمیان منگل کو طویل مذاکرات ہوئے, جس کے دوران متنازع علاقوں کے کنٹرول سمیت دیگر امور پر بات چیت ہوئی. دونوں ملکوں کا کہنا ہے کہ سرحدی کشیدگی کے خاتمے پر اتفاق ہو گیا ہے.
اب بات کرتے ہیں پاکستان میں کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے مزید پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ملک کے 20 شہروں میں کئی مقامات پر اسمارٹ لاک ڈاؤن جاری ہے، لیکن صوبہ سندھ کے دارالحکومت کراچی میں اسمارٹ لاک ڈاؤن پر عمل درآمد ٹھیک طریقے سے نہ ہونے پر شکایات موصول ہو رہی ہیں۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن جس طریقے سے نافذ کیا جا رہا ہے اس سے مطلوبہ نتائج کا حصول ممکن نظر نہیں آتا، تاہم دوسری جانب صوبائی انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ ان علاقوں میں تجارتی سرگرمیاں بند اور ٹرانسپورٹ کی آمد و رفت بھی بند کی جا چکی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ میں۔
پاکستان میں کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز پر نظر رکھنے کے لیے قائم نیشنل کمانڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری کردہ ہدایات کی روشنی میں 20 بڑے شہروں کے مختلف علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن جاری ہے۔ اس مقصد کے لیے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، لاہور، پشاور، کوئٹہ اور دیگر شہروں کی طرح ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی کی 43 یونین کمیٹیوں میں بھی اسمارٹ لاک ڈاؤن جاری ہے۔ ملک بھر میں این سی او سی کے فیصلوں کے تحت خلاف ورزیوں پر جرمانے اور دکانیں اور مارکیٹوں کو سیل کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے، تاہم اس کی شرح صوبائی دارالحکومت اور ملک کے معاشی سرگرمیوں کے مرکز کراچی میں کم دکھائی دے رہی ہے۔ کراچی تاجر اتحاد کے سربراہ عتیق میر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن میں شہر کی کئی بڑی مارکیٹس بند ہیں، جبکہ ایس او پیز کی خلاف ورزی پر جرمانوں کے بجائے انتظامیہ کی جانب سے تنبیہ کی جا رہی ہے۔
تاریخ روڈ آدھا بند ہے، اسی طرح صدر پورا بند ہے، اولڈ سی کے ایریا 50% بند ہے، ایم اے جی روڈ پورا ہی بند ہے، ونس روڈ بند ہے، اردو بازار بند ہے، قائد آباد بند ہے۔ یہ کہ تنبیہ کرتے ہیں تو الرٹ کر کے بھی احتیاط کریں، مطلب کراچی میں کوئی جرمانہ سیل کرنے کا۔
ادھر ڈاکٹرز کی ملکگیر تنظیم پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن ان کے خیال میں وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے میں زیادہ معاون ثابت نہیں ہو سکتا۔ پی ایم اے کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر قیصر سجاد نے کہا ہے کہ کراچی میں جن علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن لگانے کو کہا گیا تھا اس پر عمل درآمد نہ ہونے کے برابر ہے، جس سے مطلوبہ نتائج کی توقع نہیں کی جا سکتی۔
اندر تو سارا کام چل رہا ہے، اس میں تو کوئی ایسا ایس او پیز کو فالو نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن اگر کراچی کے پورے کراچی کو کر دیتے تو لوگ اپنے گھر پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اب جن جگہوں کو لاک ڈاؤن کیا گیا وہاں سے تو لوگ نکل کے اپنے جگہوں پہ جا رہے ہیں، دوسری جگہ جا رہے ہیں، ملنے کے لیے جا رہے ہیں کہ یار اتنے دن سے بیٹھے ہوئے چلو، تو یہ لاک ڈاؤن میں نہیں سمجھتا۔
تاہم کراچی کی شہری انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ زیادہ متاثرہ علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے، جس کے لیے وہاں ٹرانسپورٹ کی آمد رفت روک دی گئی ہے، جبکہ ان علاقوں میں تجارتی سرگرمیوں کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران وائرس کے 3,892 نئے کیسز سامنے آئے، جس سے کل کیسز کی تعداد 188,926 ہو گئی ہے، جبکہ 24 گھنٹوں میں مزید 60 افراد اس کا شکار ہو کر ہلاک ہو چکے ہیں، جس سے ہلاکتوں کی تعداد ملک میں 3,337 تک جا پہنچی ہے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
افغانستان سے ملک خیبر پختونخوا کے قبائلی اضلاع میں بچوں کو پولیو سمیت 10 متعدی امراض سے محفوظ رکھنے کے لیے ویکسینیشن کا سلسلہ جاری ہے، اور اس کے اختتام پر صوبے کے مختلف اضلاع میں 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو انسانی جسم کو اپاہج بنانے والے پولیو وائرس کی انسداد پولیو مہم آئندہ جولائی کے پہلے ہفتے سے شروع ہوگی۔ محکمہ صحت کے عہدیداروں نے قبائلی اضلاع میں جاری ویکسینیشن کی مہم پر تسلی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ قبائلی لوگ اہلکاروں اور رضاکاروں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے۔
خیبر پختونخوا کے افغانستان سے ملحقہ قبائلی اضلاع میں بچوں کو پولیو سمیت دیگر متعدی 10 بیماریوں سے بچانے کے لیے ویکسینیشن کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ صحت کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ امونائزیشن کی معمول کی کوریج کی شرح بڑھانے کے لیے یہ مہم عالمی ادارہ صحت کے تعاون سے شروع کیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے ایکسپینڈیڈ امونائزیشن پروگرام کے مینیجر ڈاکٹر حفیظ اللہ نے وائس آف امریکہ کو تفصیلات بتاتے ہوئے کہا،
اس میں ہم بچوں کو 10 بیماریوں کے خلاف ٹیکے لگاتے ہیں اور خاص کر پولیو کے خلاف منہ کے ذریعے ہم ویکسین پلاتے ہیں، باقی جو 9 بیماریاں ہیں اس کے خلاف ہم ٹیکے لگاتے ہیں جو ویکسین کے ٹیکے ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمارا یہ جو ٹارگیٹ بنتا ہے بچوں کا، وہ 2 سال تک ہم یہ ٹیکے لگاتے ہیں۔ اس کی ٹارگیٹ ہے ہمارا 15,511، اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ جو فیلڈ میں سٹاف ہے وہ 597 ای پی آئی ٹیکنیشین ہم نے ڈپلائی کیے ہوئے ہیں۔
قبائلی اضلاع کے لوگوں کے اس مہم میں تعاون پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے ڈاکٹر حفیظ اللہ کا کہنا ہے،
تو ہمارا یہ جو کمپین ہے بہت اچھے طریقے سے جا رہا ہے، کمیونٹی کا ریسپانس اچھا ہے۔ زیادہ تر جو پیریفریز میں لوگ ہوتے ہیں، چونکہ وہ دور ہوتے ہیں تو اپنے بچوں کی بخار وغیرہ وہ برداشت نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے وہ تھوڑے سے ہیسیٹیشن کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری ٹیم اس کو پراپرلی کنوینس کرتے ہیں اور پھر وہ راضی ہو جاتے ہیں ٹیکہ لگوانے کے لیے۔
ڈاکٹر حفیظ اللہ نے کہا کہ ملک کی دیگر علاقوں اور اضلاع کی طرح قبائلی اضلاع میں محکمہ صحت کے اہلکار اور رضاکار اس مہم میں کرونا وائرس سے بچاؤ کی قواعد پر عمل پیرا ہے۔
کرونا کی جو پینڈیمک ہے اس حوالے سے جو ہم نے ایس او پی ایکوائر کی ہے اس میں یہ ہے کہ ہمارے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر صاحبان نے تمام پی آئی ٹیکنیشینس کو گلوز، ماسک اور سینیٹائزر دیے ہیں تاکہ ہم ساتھ ساتھ اس کو بھی روکیں اور یہ بھی نہ پھیلے مزید، اور اپنے بچوں کو بھی ان بیماریوں سے محفوظ رکھیں۔
پچھلے مارچ کے وقت سے ملک بھر میں کرونا وائرس کی صورتحال نے انسدادی پولیو مہم کو بھی بری طرح متاثر کیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے انسدادی پولیو مہم کے ہنگامی مرکز کے سربراہ عبدالباسط خان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ جولائی کے پہلے ہفتے سے مختلف اضلاع میں انسدادی پولیو مہم شروع کی جا رہی ہے۔ رواں سال ملک بھر میں 53 پولیو سے متاثرہ مریضوں میں 20 کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، جبکہ پچھلے سال ملک بھر کے 147 میں سے 93 کا تعلق خیبر پختونخوا سے تھا۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے۔ حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، اور آئیے اب کچھ عالمی خبریں پیش کرتے ہیں۔ امریکہ میں غیر قانونی تارکین وطن کا داخلہ روکنے کے لیے سرحدی تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ امریکہ کی سرحدوں کو محفوظ بنانے کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں ان کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اسد صہیب تفصیل بتاتے ہیں۔
منگل کو ریاست ایریزونا میں تعمیر کی گئی سرحدی دیوار کے ایک حصے کے دورے کے دوران صدر ٹرمپ نے بارڈر وال پر جاری کام کا جائزہ لیا اور کہا کہ یہاں غیر قانونی تارکین وطن کی آمد روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے گئے ہیں۔ خیال رہے کہ 2016 کی صدارتی مہم کے دوران امریکہ میں غیر قانونی تارکین وطن کا داخلہ روکنا ڈونلڈ ٹرمپ کے انتخابی وعدوں میں سر فہرست تھا، لیکن اس پالیسی پر انہیں ملک کے اندر تنقید کا بھی سامنا ہے۔ واضح رہے کہ نومبر میں امریکہ میں صدارتی انتخابات شیڈول ہیں اور کبھی امکان ہے کہ میکسیکو کی سرحد سے ملحقہ اس دیوار کی تعمیر اس سے قبل مکمل کر لی جائے گی۔ ریاست ایریزونا کے جنوبی شہر سین لوئس میں تعمیر کی گئی دیوار پر نصب اپنے نام کی تختی پر صدر ٹرمپ نے بھی دستخط کیے۔ صدر کے ہمراہ جانے والے وائس آف امریکہ کے نمائندے سٹیو ہرمن کے سوال پر صدر نے کہا کہ یہ تعمیرات بلا شبہ فول پروف ہیں۔ صدر نے کہا کہ یہ دنیا میں تعمیر کی جانے والی سب سے مضبوط اور جدید ترین سرحدی دیوار ہے جو ٹیکنالوجی اور کیمروں سے لیس ہے۔ دورے کے دوران ہوم لینڈ سیکورٹی کے قائم مقام وزیر چیڈ وولف اور امریکی کسٹم اور بارڈر پروٹیکشن ایجنسی کے قائم مقام کمشنر مارک مورگن بھی صدر کے ہمراہ تھے۔ اس موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہماری سرحدیں اتنی محفوظ کبھی بھی نہیں تھیں جتنی اب ہیں۔ صدر ٹرمپ نے جو رواں سال نومبر میں شیڈول صدارتی انتخابات میں دوسری مدت کے لیے امیدوار ہیں کہا کہ 500 میل طویل یہ دیوار رواں سال کے اختتام تک مکمل کر لی جائے گی۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ سرحدی دیوار کے 338 کلومیٹر حصے پر تعمیرات مکمل کر لی گئی ہیں۔ دیوار کی تعمیر کا آغاز 2017 میں ہوا تھا۔ غیر قانونی تارکین وطن کے ساتھ امریکہ آئے بچوں کو شریعت دینے سے متعلق پروگرام ڈاکا کو ختم نہ کرنے کے عدالتی فیصلے کے سوال پر صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہم اس پر مزید کام کر رہے ہیں۔ خیال رہے کہ چند روز قبل امریکی سپریم کورٹ نے ٹرمپ انتظامیہ کو غیر قانونی تارکین وطن کے ساتھ امریکہ آنے والے بچوں کی ان کے آبائی وطن بے دخلی سے روک دیا تھا۔ ایسے بچوں کی تعداد لگ بھگ 7 لاکھ بنتی ہے۔ 2012 میں اس وقت کے صدر باراک اوباما نے ان بچوں کی امریکی معاشرے میں شمولیت کا پروگرام متعارف کرایا تھا، جس کے تحت یہ اسکولوں میں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور کام بھی کر سکتے ہیں۔ یہ پروگرام بعد میں مجوزہ دا ڈریم ایکٹ کا حصہ بنا اور نوجوان امیگرینٹس کو ڈریمرز کا نام دیا گیا۔ صدر ٹرمپ اس پروگرام کے شدید مخالف رہے ہیں اور اسے ختم کرنا ان کے انتخابی وعدوں میں سر فہرست تھا۔ تاہم عدالت کی جانب سے ٹرمپ انتظامیہ کو اس پروگرام کو ختم کرنے سے روکنے کے بعد وائٹ ہاؤس حکام کا کہنا ہے کہ حکومت اس بارے میں مزید دستاویز عدالت میں جمع کرانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ منگل کو صدر ٹرمپ نے دورے کے دوران کہا کہ ڈاکا پروگرام کو ڈیموکریٹس اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تاہم ان کے بقول وہ اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچا کر رہیں گے۔ ویزا پابندیوں کے سوال پر صدر ٹرمپ نے کہا کہ کورونا وبا کی وجہ سے ہماری ترجیح امریکی شہریوں کو روزگار دینا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کورونا بحران کے پیش نظر بیرون ملک سے آنے والے ورکرز پر پابندی کا حکم اس سال اپریل میں جاری کیا تھا۔ چند روز قبل پابندی کے 2 ماہ پورے ہونے پر اس میں مزید 2 ماہ کی توسیع کر دی گئی تھی۔ ان پابندیوں کا اطلاق ٹیکنالوجی کے ماہر ورکرز اور دیگر ہنر مندوں پر ہوگا۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ ایسی یادگاروں کے تحفظ کے لیے ایک انتظامی حکم نامہ جاری کریں گے جس پر نئے انداز سے نظر ثانی کا کام جاری ہے۔ انہوں نے یہ بات منگل کے دن ایسے وقت پر کہی جب امریکہ کچھ روز قبل پولیس کی زیر حراست جارج فلائیڈ کی موت پر نسل پرستی کے خلاف ہونے والے مظاہروں سے نبرداشت مار رہا ہے۔ صدر ٹرمپ واضح کر چکے ہیں کہ وہ کنفیڈریسی کے دور کے لیڈروں کے مجسموں، یادگاروں اور امریکی تاریخ کے کچھ دیگر ناپسندیدہ پہلوؤں کی علامتوں کو ہٹائے جانے کے خلاف ہیں۔ ریاست ایریزونا میں ایک ریلی میں شرکت کے لیے جانے سے پہلے وائٹ ہاؤس میں بات کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ جلد ہی ایک انتظامی حکم نامہ جاری کریں گے، اور وہ اس لیے ہوگا کہ اس بارے میں پہلے سے موجود قوانین اور ضوابط کو مزید مضبوط بنایا جائے۔ لاطینی امریکہ 100,000 سے زائد ہلاکتوں کے بعد دنیا بھر میں کرونا وائرس کا نیا مرکز بن گیا۔ اس خطے میں برازیل 14,45,906 تصدیق شدہ کیسز اور 52,645 اموات کے ساتھ سر فہرست ہے۔ جانس ہاپکنز یونیورسٹی کے مطابق یہ ملک دنیا بھر میں کرونا وائرس کے کیسز اور اموات کے حوالے سے امریکہ کے بعد دوسرے نمبر پر آ گیا ہے۔ برازیل میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 39,436 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، اور اسی وقت کے دوران اس ملک میں 1,300 ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں۔ برازیل میں کرونا کا بحران اس سطح پر پہنچ گیا ہے کہ وفاقی عدالت نے صدر کو حکم دیا ہے کہ وہ عوامی تقریبات میں ماسک پہنے اور ایسا نہ کرنے کی صورت میں $400 روزانہ جرمانہ ادا کریں۔ جج کا کہنا تھا کہ صدر بولسونارو کرونا وائرس کی وبا پھیلنے سے متعلق مقامی قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ صدر بولسونارو اب تک سیاسی ریلیوں کے دوران ماسک پہننے سے انکار کرتے آئے ہیں جہاں وہ ووٹروں اور بچوں کے نزدیک ہوتے ہیں۔ بولسونارو نے کرونا وائرس کو محض ایک عام سر نزلہ زکام قرار دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ جو لوگ اس وائرس سے خوف زدہ ہیں وہ پاگل پن کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ لاطینی امریکہ میں کرونا وائرس کے کیسز میں تیز رفتار اضافے کی وجہ وسیع پیمانے پر موجود غربت اور حکومتوں اور خاص طور پر برازیل کے صدر اور میکسیکو کے صدر جیسے لیڈروں پر اعتماد کا فقدان ہے۔ میکسیکو کے صدر نے بھی کرونا وائرس کے بحران کو نظر انداز کرتے ہوئے لاک ڈاؤن کی پابندیاں عائد کرنے سے گریز کیا۔ لاطینی امریکہ میں کرونا کیسز کی تیز رفتار اضافے کے ساتھ دنیا بھر میں مستند کیسز کی تعداد 92,00,000 اور ہلاکتیں 4,77,000 سے تجاوز کر گئیں۔ دنیا بھر میں کیسز اور اموات کے اعتبار سے امریکہ بدستور سر فہرست ہے، جہاں 23,00,000 مستند کیسز موجود ہیں اور 121,228 اموات ہو چکی ہیں۔ امریکہ میں وبائی امراض کے سب سے بڑے ماہر ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی نے کہا ہے کہ ان کے خیال میں کرونا وائرس کی ویکسین بننے کا سوال اگر سے نہیں کب سے شروع ہوتا ہے۔ وہ محتاط طور پر پر امید ہیں کہ سال کے آخر تک کوئی ویکسین تیار ہو جائے گی۔ ڈاکٹر فاؤچی نے یہ بات ایوان نمائندگان کی کمیٹی کے اجلاس میں ارکان سے کہی۔ اجلاس میں ان کے علاوہ بیماریوں کی روک تھام اور بچاؤ کے مراکز کے ڈائریکٹر ڈاکٹر رابرٹ ریڈ فیلڈ، فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کے سربراہ ڈاکٹر اسٹیفن ہان اور امریکن پبلک ہیلتھ سروس کے سربراہ ایڈمرل برٹ گربیئر نے بھی شرکت کی۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس کی 100 سے زیادہ ویکسینز پر کام جاری ہے اور 1 درجن سے زیادہ کی انسانوں پر آزمائش کی جاری ہے۔ ان تجربات کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ یہ ویکسینز مضر اثرات کی حامل نہ ہوں۔ یمن میں سرگرم ایران نواز حوثی باغیوں نے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض سمیت 3 شہروں پر میزائل داغے ہیں، جس کی مختلف ملکوں نے مذمت کی ہے۔ وقار محمد خان کی رپورٹ میں تفصیل سنیے۔
منگل کو کیا جانے والا میزائل حملہ گزشتہ ماہ ختم ہونے والی جنگ بندی کے بعد باغیوں کا سعودی سرزمین پر پہلا حملہ ہے۔ سعودی فوجی اتحاد نے حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ حوثی باغیوں نے دارالحکومت ریاض اور 2 جنوبی شہروں پر میزائل داغے ہیں۔ تاہم فوجی اتحاد نے یہ نہیں بتایا کہ ان حملوں کا ہدف کیا تھا۔ البتہ حوثی باغیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے سعودی عرب کی وزارت دفاع کی عمارت اور ایک فوجی اڈے کو نشانہ بنایا ہے۔ حوثی باغیوں کے ترجمان یحیٰ ساری نے منگل کو ٹی وی پر اپنے خطاب میں کہا کہ انہوں نے متعدد میزائلوں اور ڈرون سے کنگ سلمان ایئر بیس اور وزارت دفاع کی عمارت کو نشانہ بنایا۔ ترجمان نے دعویٰ کیا کہ سعودی عرب کے جنوبی شہروں نجران اور جیزان میں بھی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ پاکستان نے ان حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان سعودی عرب کی سلامتی کو لاحق خطرات کے خلاف اپنی مکمل حمایت اور یکجہدی کا اعادہ کرتا ہے۔ برطانیہ اور فرانس نے بھی سعودی عرب پر میزائل حملوں کی مذمت کی ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ حوثی باغیوں کے سعودی عرب پر حالیہ حملے کے بعد یمن میں قیام امن سے متعلق حوثیوں کے دعوے مشکوک ہو گئے ہیں۔ برطانیہ اس حملے کی مذمت کرتا ہے۔ فرانس کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ سعودی عرب پر کیے جانے والے حملے خطے کے استحکام کے لیے خطرناک ہیں۔ ان کے بقول یمن کے تنازع کا حل جامع سیاسی معاہدہ اور بات چیت ہی ہے۔ دوسری جانب سعودی عسکری اتحاد کے ترجمان المالکی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ حوثی باغی جان بوجھ کر شہری آبادی کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ منگل کو نجران اور جیزان غزان شہر میں داغے گئے 3 میزائلوں اور متعدد ڈرون کو مار گرایا گیا. تاہم انہوں نے دارالحکومت ریاض پر داغے گئے میزائل کی تفصیلات فراہم نہیں کی. یاد رہے کہ یمن کے شمالی علاقوں میں سعودی عرب کی حمایت یافتہ حکومتی فورسز اور ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں کے درمیان جھڑپیں ہو رہی ہیں. یمن کے تنازع کو سعودی عرب اور ایران کے درمیان پراکسی وار کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. رواں برس مارچ میں فریقین نے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے پیش نظر جنگ بندی پر اتفاق کیا تھا جس کی مدت گزشتہ ماہ ختم ہو گئی تھی. اب ایک مرتبہ پھر دونوں جانب سے کاروائیاں کی جا رہی ہیں. حوثی باغیوں نے 2014 کے اواخر میں سعودی عرب کی حمایت یافتہ حکومت کا تختہ الٹتے ہوئے دارالحکومت صنعاء پر قبضہ کر لیا تھا, جس کے بعد سعودی عسکری اتحاد نے مارچ 2015 میں یمن میں فوجی مداخلت کی تھی. اقوام متحدہ یمن میں 5 برس سے جاری خانہ جنگی کو بدترین انسانی المیہ قرار دے چکی ہے, جس کے دوران اب تک 1,00,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں.
خبریں ختم ہوئیں لیکن پروگرام جاری ہے. ابھی ایک مختصر وقفے کے بعد آپ کے لیے مزید رپورٹیں پیش کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. خبروں کے بعد پروگرام میں شامل کرتے ہیں کچھ مزید رپورٹیں. افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان معاہدے کو 4 ماہ ہو رہے ہیں لیکن امن کا عمل آگے نہیں بڑھا. کیا مسائل ہیں جن کے سبب یہ عمل آگے نہیں بڑھ رہا؟ اس بارے میں قمر عباس جعفری نے افغان امور کے 2 ماہرین ڈاکٹر حسین یاسا اور عقیل یوسف زئی سے بات کی. جب ڈاکٹر یاسا سے سوال کیا گیا کہ اتنی کوششوں کے باوجود افغان امن عمل آگے کیوں نہیں بڑھا تو انہوں نے کہا,
جعفری صاحب, افغانستان میں جس طرح کی توقع کی جا رہی تھی کہ بہر صورت یہ جو جیسے جیسے کہ یہ جو امن کا عمل ہے یہ جیسے جیسے آگے بڑھتا جائے گا شاید اس کے کچھ عملی اثرات بھی دیکھنے کو ملے, لیکن وہ ایسے لگ نہیں رہا ہے. اور پچھلے ہفتے کے دوران جو رپورٹیں آ رہی ہیں وہ زیادہ اچھی نہیں ہیں, کیونکہ بہت زیادہ دونوں طرف سے بھاری جانی نقصانات کی اطلاع مل رہی ہیں. اور پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک اسٹیل میٹ کسی کیفیت ہے, کوئی آگے بڑھ نہیں رہا ہے. وہ جو حکومت کا جو مشترکہ حکومت کا قیام ڈاکٹر عبداللہ اور ڈاکٹر غنی کے درمیان تھا, اس کا بھی ابھی تک تو کوئی کافی عرصہ ہو گیا, کئی ہفتے گزر گئے ان کے جو ان کا جو معاہدہ تھا اس کے بعد بھی ابھی تک وہ کامیاب نہیں ہو سکے اس بات پہ کہ وہ کوئی کیبنیٹ معرفی کر سکے مشترکہ. تو اس کے علاوہ جو ہے پھر وہ جو طالبان کے جو قیدی ہیں ان کی رہائی کا مسئلہ بھی ہے. وہ طالبان نے تو آلریڈی اپنا پوزیشن جو ہے وہ کلیئر کر دیا ہے کہ جب تک ان کے آخری قیدی بھی افغان حکومت کی جیل میں رہیں گے وہ بات نہیں کریں گے. تو یہ کچھ ایسی صورتحال ہے اس وقت.
کیا طالبان اس بات کے منتظر ہیں کہ امریکن فورسز وہاں سے واپس چلی جائیں تب کوئی بات بنے گی؟
شروع سے ہی بہت سارے مبصرین اس بات پہ تاکید کر رہے ہیں کہ طالبان جو ہے وہ ان کا ایک پرائم آبجیکٹو یہی ہے کہ امریکن فوجیں وہاں سے نکل جائیں. اب وہ پھر پیس کی طرف آتے ہیں, صلح کی طرف آتے ہیں, یا پھر جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ طاقت کے ذریعے کابل کو حاصل کریں, دیکھنا پڑے گا.
بحیثیت تجزیہ کار آپ کا کیا تجزیہ ہے, کیا پیس پروسیس رائٹ ڈائریکشن میں جا رہا ہے یا نہیں؟
ابھی تک تو وہ جو روڈ میپ تھا جو بنایا گیا تھا کہ کس طرح سے کب جو ہے وہ کون سا عمل شروع ہوگا اس کے مطابق تو نہیں چل رہے, وہ کئی مہینے پیچھے پڑ گئے ہیں. وہ تو اس کے علاوہ بہر صورت اگر اب تک دیکھا جائے تو جس رفتار سے یہ جو امن کا عمل آگے بڑھ رہے وہ زیادہ اطمینان بخش نہیں ہے. لیکن بہر صورت طالبان کے کوئی 3,000 کے قریب جو ہے وہ قیدی رہا ہو گئے, اور ان کے وہ کہتے ہیں کہ جب تک ہمارے آخری قیدی رہا نہیں ہوں گے ہم جو ہے بات نہیں کریں گے. اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پریکٹیکلی کچھ زمین پہ بھی تو کچھ دکھنا چاہیے. یہ جو ایک ہفتہ جو آخری ایک ہفتہ تھا یہ بہت ہی زیادہ خون خرابے والا ہفتہ تھا. اگر اس طرح آگے بڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فریقین جو ہے وہ تہ دل سے جو ہے وہ امن کے خواہاں نہیں ہیں.
اور سامعین, اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے ایک ممتاز سیاسی تجزیہ کار ہیں, افغان امور پر تسلسل سے لکھتے ہیں, جناب عقیل یوسف زئی. یہ بتائیے عقیل یوسف زئی صاحب کے 4 مہینے سے زیادہ ہو گئے افغان طالبان کا جو معاہدہ ہوا ہے امریکہ کے ساتھ, لیکن پیس پروسیس میں کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی, کیا سبب ہے اس کا؟
بہت شکریہ جعفری صاحب. جس طرح آپ نے بتایا بھی کہ دوحہ ایگریمنٹ کے بعد بہت زیادہ انکشانات پیدا ہو گئے تھے کہ 2 بڑے اسٹیپ اٹھائے جائیں گے جس کا ذکر دوحہ ایگریمنٹ میں موجود بھی ہے. ایک یہ کہ سیز فائر ہو جائے گی اور دوسرا یہ کہ انڈرامانڈ علاقہ آغاز ہوگا جو کہ ایک دوسرے کے لیے لازم و مظلوم اقدامات تھے. مگر ہم نے دیکھا کہ بالکل ہمارے قصدے اور اس اگریمنٹ کے برعکس جتنی ہلاکتیں دونوں جانب سے گزشتہ چار مہینوں کے دوران ہوئی ہے وہ افغانستان کی 9/11 کے بعد ریکارڈ ہلاکتیں ہیں. مثال کے طور پر گزشتہ ہفتے افغانستان میں تقریباً 12 صوبوں میں طالبان نے اٹیکس کی اور 6 صوبوں میں فورسز نے کارروائیاں کی جس کے نتیجے میں 350 لوگ مارے گئے. تو وہ جو ایک توقع تھی یا ایک خواہش تھی یا اگریمنٹ کا جو ایک مین تھیم تھا وہ اس سے بالکل الٹ اس کا نتیجہ نکل آیا. آپ نے دیکھا تھی کہ افغان حکومت کے اندر سے اگریمنٹ اور طالبان اور امریکہ کے خلاف یا پوری پروسیس کے خلاف آواز نہ صرف کہ اٹھتی رہی بلکہ بعض اس طرح کی خبریں بھی آئی, بعض اس طرح کی ویڈیوز بھی سامنے آئی کہ جس میں اس قسم کی اطلاعات بھی ملی کہ افغان حکومت کے سامنے خودگزاران اور موجودہ چند جو ایلیمنٹس ہیں وہ اس پیس پروسیس کو سبوتاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مثال کے طور پر بچوں کے اسپتال پر حملہ کیا گیا, انٹرنیشنلی بہت سخت ریئیکشن آیا, اس کے بعد 4 مساجد پر رمضان کے دوران حملے ہوئے, 5-6 علماء کو ٹارگیٹ کیا گیا. تو میرے خیال میں طالبان کا جو سٹانس ہے اس کو اور جو ان کی قوت ہے اس میں اس دوران اضافہ ہوتا رہا اور افغان حکومت اور اس کی اتحادیوں کا جو سٹانس ہے اس میں کمی آتی رہی اور وہ کمزور ہوتا رہا.
کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی فریق اس امن کے عمل کا سنجیدہ ہے اس معاملے میں؟
میرے خیال میں 2 فریق یا 3 فریق سنجیدہ ہے. ایک امریکہ سنجیدہ ہے, دوسرا فریق وہ طالبان ہے. پاکستان نے جو اقدامات اٹھائے ہیں مثال کے طور پر صادق خان صاحب کی اپوائنٹمنٹ ایک اسپیشل انوائی کے طور پر, میرے خیال میں یہ تینوں تو ایک پیج پر ہے. مگر افغان حکومت اور افغان پالیٹیشن کے درمیان جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے یا ان کے درمیان جو انٹرنل پروسیس چل رہی ہے وہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. اب
ہمارے بات سے آفری اردو VOA واشنگٹن.
اپنے آبائی ملکوں میں مشکل حالات سے بھاگ کر اور جان بچا کر امریکہ میں پناہ لینے والوں کے لیے کرونا کی وبا نے یہاں ان کے لیے ایک نئی زندگی کی شروعات کو مشکل بنا دیا ہے. ان پناہ گزینوں کو امریکہ میں آباد ہونے میں مدد دینے والے غیر سرکاری اداروں کا کام بھی مزید پیچیدہ ہو گیا ہے. نیلوفر مغل کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے.
افغانستان میں امریکی حکومت کے لیے کام کرنے کے باعث محمود امیری کو ڈر تھا کہ کہیں طالبان انہیں اور ان کے خاندان کو نقصان نہ پہنچا دے. انہیں امریکی حکومت کی مدد کرنے والے افغان اور عراقیوں کے لیے مخصوص ویزے پر امریکہ میں پناہ ملی اور بالآخر وہ مارچ کے مہینے میں اپنی بیوی اور 4 بچوں کے ہمراہ امریکی ریاست یوٹا منتقل ہوئے. لیکن لاک ڈاؤن کے باعث نہ ہی ان کے بچے اسکول جا پائے, نہ ہی وہ کمیونٹی کے لوگوں سے گھلے ملے اور نہ ہی انہیں ابھی تک کوئی نوکری مل سکی ہے.
When we got our visa,
جب ہمیں ویزا ملا تو اس وقت پوری دنیا میں کرونا وائرس پھیل چکا تھا اور صورتحال بہت خراب تھی.
امریکہ میں بہت سے سرکاری ادارے اور غیر منافع بخش تنظیمیں نئے پناہ گزینوں کو ایک نئی زندگی شروع کرنے میں مدد دیتی ہیں, تاہم کووڈ کی وبا کے باعث ان کا کام بھی متاثر ہوا ہے.
You know, getting their documentation like the...
دستاویز حاصل کرنا جیسا کہ شناختی کارڈ, ضروری معلومات حاصل کرنا. ہم ان پناہ گزینوں کو تمام ضروری سروسز مہیا کرتے ہیں, تاہم اس وقت ہم دفتروں سے دور بیٹھ کر یہ سب کر رہے ہیں, لہٰذا انہیں عملی طور پر دکھائے بغیر سمجھانا مشکل ہے, جیسا کہ ٹرانسپورٹیشن کیسے استعمال کرنی ہے, ڈاکٹرز کے پاس کیسے جانا ہے اور سودا سلف لینے کیسے جانا ہے.
امریکہ میں پناہ حاصل کرنا پچھلے سال اس وقت سے اور بھی چیلنجنگ ہو گیا تھا جب امریکی وفاقی حکومت نے نئے پناہ گزینوں کی تعداد میں کمی کرتے ہوئے ان کی آبادکاری کے لیے وفاقی فنڈنگ بھی روک دی تھی. یہی نہیں, اس سال مارچ میں کرونا کے خدشے کے پیش نظر پناہ گزینوں کی امریکہ میں آبادکاری اور ان کی پناہ کی درخواستوں پر بھی کام کو روک دیا گیا تھا. پناہ گزین خاندانوں کی مدد کے لیے قائم ایک غیر منافع بخش ادارے موزیک کا کہنا ہے کہ کووڈ کا بحران شروع ہونے کے بعد سے ان کا کام کئی گنا بڑھ گیا ہے.
ہمارے کام کرنے کے اوقات پہلے سے بڑھ گئے ہیں. کبھی کبھی ہم دن میں 18 گھنٹوں تک کام کرتے ہیں. بہت سے لوگ کووڈ-19 کی صورتحال سے متاثر ہوئے ہیں, بہت سے لوگ اپنا کاروبار کھو چکے ہیں, اس لیے لوگوں کو اب مالی مدد کی زیادہ ضرورت ہے. ہمارے پاس 200 خاندان آتے تھے لیکن اب ہم کووڈ-19 کے دوران تقریباً 300 خاندانوں کی مدد کر رہے ہیں.
رغد بوشناک کا کہنا ہے کہ ان کے پاس شام, عراق, افغانستان, سوڈان اور صومالیہ سے پناہ گزین خاندان آتے ہیں جنہیں مالی امداد, خوراک اور ہائیجین کا سامان مہیا کیا جا رہا ہے.
امریکہ میں دو طرح کے پناہ گزین آتے ہیں. ایک وہ جنہیں اقوام متحدہ لاتی ہے, انہیں مالی مدد دی جاتی ہے, انہیں راشن کارڈ ملتا ہے, انہیں طبی سہولتیں دستیاب ہوتی ہیں, ان کے پاس ورک پرمٹ ہوتا ہے. لیکن ایک وہ ہیں جو خود آتے ہیں اور پھر وہ اپنے ملک میں نامصائب حالات کی وجہ سے واپس نہیں جا سکتے, اس لیے انہیں رکنے کے لیے بہت سی درخواستیں دینی پڑتی ہیں. انہیں حکومت کی طرف سے کچھ نہیں ملتا, لیکن کووڈ 19 کے دوران اب ہم دونوں طرح کے پناہ گزینوں کی مدد کر رہے ہیں.
امریکہ میں آنے والے پناہ گزینوں کا ریکارڈ رکھنے والے ادارے ریفیوجی پروسیسنگ سینٹر کے مطابق کرونا کی وبا کے باوجود اس سال جنوری سے جون کے مہینے تک امریکہ میں تقریباً 4,500 پناہ گزین داخل ہوئے ہیں, اور توقع کی جا رہی ہے کہ اس سال 18,000 تک پناہ گزین اس ملک میں داخل ہوں گے. نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پچھلے چند سالوں میں نئے امیگریشن قوانین کی وجہ سے امریکہ آنے والے پناہ گزینوں کی تعداد میں کمی آ گئی ہے, لیکن امریکہ کے بہت سے شہروں میں مختلف ملکوں کے تارکین وطن اور پناہ گزینوں کی کامیابی کی مثالیں موجود ہیں. انہی میں ریاست نیو جرسی کا ایک چھوٹا سا شہر پراسپیکٹ پارک بھی شامل ہے. سباش شاہ خان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
کئی سالوں سے جاری خانہ جنگی نے شام کے شہریوں کی بڑی تعداد کو اپنا ملک چھوڑ کر دوسرے ممالک میں پناہ لینے پر مجبور کیا ہے. اس وقت دنیا میں شامی مہاجرین کی تعداد سب سے زیادہ ہے. الیپو شام کا وہ تاریخی شہر ہے جہاں شام کی تاریخ کی شاید سب سے خونی جنگ لڑی گئی, جس میں ہزاروں معصوم شہری مارے گئے.
شام کے شہر الیپو سے تعلق رکھنے والے میئر خیر اللہ کو بچپن میں اپنا گھر چھوڑنا پڑا. یہی وجہ ہے کہ جب 2017 میں صدر ٹرمپ نے ایک ایسے صدارتی حکم نامے پر دستخط کیے جو پناہ گزینوں کے داخلے کو محدود کر رہا تھا, میئر خیر اللہ کو لگا انہیں کچھ کرنا چاہیے.
صدارتی حکم نامے کے اگلے ہی ہفتے میئر خیر اللہ نے بھی ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا, جس کے تحت پراسپیکٹ پارک شہر کو سینکچری قرار دیا گیا. یعنی یہ شہر بھی ان امریکی شہروں میں شامل ہو گیا جو پناہ گزینوں کا خیر مقدم کرتے ہیں.
سب سے پہلے تو یہ کہ ہم پناہ گزینوں کا مسئلہ پیدا ہی کیوں ہونے دیتے ہیں؟ جنگوں کو کیوں نہیں روکتے؟ ہم آمروں کو اپنی عوام کو مارنے سے کیوں نہیں روکتے تاکہ انہیں بھاگنا نہ پڑے؟ اگر ہم یہ کر سکتے ہیں تو پھر ہمیں پناہ گزینوں کے معاملے سے نمٹنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ آمروں کو ان کے لوگوں کو مارنے اور ان کے لوگوں کے بھاگنے کی وجہ بننے سے نہیں روک سکتے, تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم پناہ گزینوں کو لیں.
محمد خیر اللہ پچھلے 13 سال سے پراسپیکٹ پارک کے میئر کی خدمات انجام دے رہے ہیں. انہوں نے اس امریکی شہر میں اپنے کیریئر کا آغاز ایک فائر فائٹر کے طور پر کیا تھا.
So I came here to the municipality.
میں نے میونسپلٹی میں رضاکار فائر مین بننے کی درخواست دی, لیکن انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ شامل نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ امریکی شہری نہیں ہیں. لیکن پھر چیف نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ کر سکیں, اور انہوں نے میئر سے بات کی اور انہوں نے مقامی قوانین کو تبدیل کر دیا. تو میرے نزدیک ایک ایسے شخص کی حیثیت سے جو مشرق وسطی سے آیا تھا, جہاں ہر چیز کی طاقت مرکز میں ہے, حیران کن تھا کہ آپ مقامی سطح پر قوانین تبدیل کر سکتے ہیں. تو یوں مجھے مقامی حکومت کے بارے میں دلچسپی پیدا ہوئی.
ایک میل کے رقبے پر پھیلے ہوئے پراسپیکٹ پارک کو ڈچ تارکین وطن نے 1901 میں آباد کیا تھا. آج یہاں کی 15% آبادی مسلمان ہے, جن کی اکثریت عرب اور جنوبی ایشیائی ہیں.
As an immigrant, a refugee is just like any other immigrant. When they come in hungry.
تو پناہ گزین دوسرے تارکین وطن ہی کی مانند کامیابی کے بھوکے ہوتے ہیں. وہ یہاں پہنچ کر کچھ کرنا چاہتے ہیں, کچھ بننا چاہتے ہیں. وہ کاروبار شروع کرتے ہیں, ان کے بچے کامیاب ہونا چاہتے ہیں, تو وہ امریکہ کی قدر میں اضافہ کرتے ہیں.
ہم پراسپیکٹ پارک میں ایک متنوع ماحول میں کام کرتے ہیں. یہاں بہت سے مختلف پس منظر کے لوگ ہیں, اور میئر پراسپیکٹ پارک میں موجود تمام مختلف کمیونٹیز کا خیر مقدم کرتے ہیں.
اور جب کووڈ کے دنوں میں یہاں کے مقامی بزنسز پریشانی کا شکار ہوئے,
انہوں
نے خود جا کر بہت سے دروازے کھٹکھٹائے اور لوگوں کو مقامی بزنسز استعمال کرنے کے لیے کہا تاکہ وہ ان حالات میں اپنا وجود برقرار رکھ سکیں.
وہ کہتے ہیں پناہ گزینوں کی مشکلات کا اندازہ ٹی وی یا تصویریں دیکھ کر نہیں کیا جا سکتا. یہی وجہ ہے کہ وہ خود ادویات اور دوسرا امدادی سامان لے کر شمالی شام اور بنگلہ دیش کے روہنگا کیمپوں کا دورہ کر چکے ہیں. سباشا خان, وائس آف امریکہ, پراسپیکٹ پارک, نیو جرسی.
امریکہ کی ریاست مینیسوٹا میں سیاہ فام امریکی جارج فلائیڈ کی پولیس کی تحویل میں ہلاکت سے منظم نسل پرستی کے مسئلے پر زور و شور سے بحث کا آغاز ہوا. کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ نسل پرستی پر قابو پانے کا واحد راستہ تعلیم ہے. تفصیلی رپورٹ کے ساتھ عمران جدون.
جارج فلوئڈ کی موت سے امریکہ میں ہونے والے مظاہروں کے بیچ واشنگٹن میں نیشنل میوزیم آف افریقن امریکن ہسٹری اینڈ کلچر نے ٹاکنگ اباؤٹ ریس کے نام سے ایک تعلیمی ویب پورٹل لانچ کیا ہے. یہ پروجیکٹ ناظرین کو امریکی معاشرے میں نسل پرستی اور نسل سے متعلق معلومات کے بارے میں بتاتا ہے.
اس پورٹل میں نسل پرستی کی ایک مختصر تاریخ دی گئی ہے, خصوصاً امریکی تناظر میں. ہم لوگوں کو اس شناخت کے بارے میں سوچنے میں مدد دینا چاہتے ہیں جو نسل پرستی پر قائم کی گئی ہے.
یہ ویب پورٹل میوزیم کے ملازمین کی کئی سالوں کی محنت کا نتیجہ ہے, جس میں تاریخ, سائنس اور نفسیات کے شعبوں میں کی گئی گہری تحقیق کو شامل کیا گیا ہے.
خاموشی خطرناک ہے. خاموشی ایک پیغام دیتی ہے. جب نسل پرستی پر بالکل بات ہی نہ کی جائے, چاہے اس کی اہمیت کو کم کر کے بات کی جائے, یہ ظاہر کیا جائے کہ یہ موجود ہی نہیں, یا ہم رنگوں کو نہیں پہچانتے. خاموشی کی ان میں سے کوئی بھی شکل اصل بحث کو ختم کر دیتی ہے. ہماری دنیا میں جو ہو رہا ہے, یہ خاموشی ہمیں اسے دیکھنے, اسے سمجھنے, اس سے نمٹنے اور حتیٰ کہ اختلافات کو نظر انداز کر کے دوسروں سے رابطے بنانے کی اجازت بھی نہیں دیتی.
پروجیکٹ میں استعمال ہونے والا مواد نہ صرف حقیقی معلومات فراہم کرتا ہے بلکہ نسل پرستی کے مسئلے کے حل کی پیشکش بھی کرتا ہے, جسے امریکی زندگی کے تقریباً تمام شعبوں میں دیکھا جا سکتا ہے, معیشت اور سیاست سے لے کر ثقافت اور تعلیم تک.
اکثر صرف ایک جانب کا بیانیہ ہوتا ہے جو اسکول سسٹم میں طلبہ کو بتایا جاتا ہے. یہ بیانیہ اکثر سفید فام مرد کے نقطۂ نظر سے بیان کیا جاتا ہے. ہم متعدد نقطۂ نظر پیش کرنے کی وکالت کرتے ہیں. افریقی امریکی تاریخ اصل میں امریکی تاریخ ہے, اور یہی امریکہ کی کہانی ہے.
تاہم یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے سول رائٹس پروجیکٹس کے پروفیسر اور کو ڈائریکٹر گیری اورفیلڈ کا کہنا ہے کہ یہ مسئلہ صرف امریکی تعلیمی نظام کے مواد میں ہی نہیں بلکہ اس کے نظام میں بھی موجود ہے. 2006 میں سول رائٹس پروجیکٹس کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ امریکی تعلیمی نظام میں پائی جانے والی نسل پرستی میں 1960 کے دہائی کے مقابلے میں کوئی زیادہ بہتری نہیں آئی. پروفیسر گیری اورفیلڈ نے ہی اس پروجیکٹ کی بنیاد رکھی تھی. ان کے مطابق 14 سال قبل اس رپورٹ کے منظر عام پر آنے کے بعد سے صورتحال اور سنگین ہو گئی ہے.
بنیادی طور پر ہمارے پاس نسل اور طبقے کے مسائل ہیں. سیاہ فام, لاطینی اور نیٹو امریکن طالب علم ایسے امریکی سکولوں میں پڑھتے ہیں جنہیں انتہائی غربت کا سامنا ہے. وہاں کم تجربہ کار اساتذہ اور محدود نصاب ہے. ان سکولوں میں بچے کم ذہین اور والدین کم با اختیار ہیں.
گیری اورفیلڈ کا خیال ہے کہ نسلی امتیاز چارٹر سکولز کہلانے والے ان پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی مقبولیت کی وجہ سے بڑھا ہے جن پر سرکاری سکولوں کی طرح نسل سے قطع نظر ہر طالب علم کو داخلہ دینا لازمی ہوتا ہے. پھر ان کے لیے شہری قانون کی کلاسیں پڑھانے بھی لازمی نہیں.
1960 اور 70 کی دہائی کے اوائل میں سکولوں کو مربوط کرنے اور ابتدائی مالی وسائل کے ذریعے انہیں بہتر بنانے اور مختلف نسلوں کے طالب علموں کو بہترین سکولوں میں لانے کے لیے پالیسیاں چل رہی تھی, لیکن ہم نے بڑی حد تک اس کوشش کو ترک کر دیا ہے کیونکہ سپریم کورٹ زیادہ قدامت پسند بن گئی ہے اور سکولوں کے اضلاع کو ان کے الگ الگ ہونے کے منصوبوں کو تحلیل کرنے کی اجازت دی گئی ہے.
گیری اورفیلڈ نے مزید کہا ہے کہ اسکولوں کو نسل پرستی کو ختم کرنے کے طریقہ کار پر واپس جانا ضروری ہے جو ملک میں شہری حقوق کی تحریکوں کے دوران بڑے پیمانے پر استعمال ہوئے تھے, اور والدین کو اپنے بچوں کے لیے اسکول کا انتخاب کرنے دیں. میکسم موسکوکوف کے ساتھ عمران جدون, وائس آف امریکہ.
اور پروگرام کا اختتام کرتے ہیں ایک دلچسپ رپورٹ سے. پیش کر رہے ہیں عدیل احمد.
تھائی لینڈ کا شہر لوپوری ایک ایسا انوکھا علاقہ ہے جہاں انسانوں سے زیادہ بندروں کا زور چلتا ہے. بندروں کے غول یہاں سڑکوں اور گلیوں میں آزادانہ پھرتے ہیں اور گینگ بنا کر جھگڑے بھی کرتے ہیں. لوپوری کے کچھ مقامات پر بندروں کا اتنا کنٹرول ہے کہ وہ انسانوں کے لیے نو گو ایریاز بن گئے ہیں. وہاں جانے والے انسانوں پر بندر حملہ کرتے ہیں اور انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیتے ہیں. یہاں کے شہریوں کا کہنا ہے کہ وہ خود کو ایک پنجرے میں محسوس کرتے ہیں جس میں انہیں بندروں نے قید کر رکھا ہے. کلجیرا نامی ایک خاتون لوپوری کی رہائشی ہیں جو شہر میں بندروں کے راج سے پریشان ہیں. اپنے گھر کے ٹیرس کے اوپر لگے جال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ کہتی ہیں کہ یہاں ہم پنجروں میں قید ہیں جبکہ بندر باہر آزاد گھومتے ہیں. کرونا وائرس کی وبا پھیلنے سے قبل یہاں بڑی تعداد میں سیاح آتے تھے اور بندروں کے ساتھ سیلفیاں کھچوا کر انہیں خوراک دے جاتے تھے. لیکن کرونا وائرس کے باعث سیاحوں کی آمد ختم ہوئی تو بندروں کے لیے خوراک کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ خوراک کی کمی کے باعث بندروں کے رویوں میں تبدیلی آنا شروع ہوئی اور یہ لڑائی جھگڑوں پر اتر آئے۔ بندروں کا پرتشدد رویہ دیکھتے ہوئے حکومت اب ان کی آبادی روکنے کی مہم چلا رہی ہے، جس کے تحت بندروں کی نسبندی کی جا رہی ہے۔ لوبوری میں بندروں کی نسبندی کا پروگرام 3 سال سے رکا ہوا تھا اور ان 3 برسوں میں یہاں بندروں کی تعداد 2 گنا ہو کر 6,000 تک پہنچ گئی۔ لوبوری میں ایک سینما کی پرانی عمارت پر بندروں کا قبضہ ہے، جسے انہوں نے اپنا ہیڈ کوارٹر اور قبرستان بنایا ہوا ہے۔ مر جانے والے بندروں کو ان کے ساتھی سینما کے پروجیکشن روم میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر اس عمارت میں کوئی انسان داخل ہونے کی کوشش کرے تو بندر اس پر حملہ کرتے ہیں۔ اس سینما کے قریب ہی ایک دکاندار نے بندروں کو ڈرانے اور اپنی دکان سے دور رکھنے کے لیے شیر اور مگرمچھوں کے مجسمے دکان کے باہر سجائے ہوئے ہیں۔ حکام کے مطابق بندروں کو بے ہوش کر کے نسبندی کرنے کے بعد ان کے جسم پر ایک ٹیٹو بنا دیا جاتا ہے تاکہ ان کی نشاندہی ہو سکے۔
اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو کو ختم کرنے کے لیے بہجت جلانی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔